انسان جو کچھ کرنے جا رہا ہو وہ کام ایسے ہونا چاہیے کہ وہ شخص یہ کہہ سکے کہ خدایا یہ تمہارے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ بولا کریں، اگر کہہ دیا تو زیادہ ثواب ملے گا، اگر نہیں کہا تو کوئی بات نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہو، جو کچھ بول رہا ہو، جو کھانا کھانا چاہے، جو معاملہ کرنا چاہے، یہ سب ایسے ہو کہ وہ بول پائے کہ خدایا اسے تمہارے نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ انسان ایک حقیقی موجود ہے، یہ ہے پہلا اصول۔ کوئی اعتباری اور ذہنی موجود نہیں، حقیقتاً باہر کی دنیا میں انسان نامی ایک موجود ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان ایک ترقی پذیر اور رشد و نمو کرنے والی مخلوق ہے، متکامل ہے اور حقیقتاً کمال کی طرف گامزن ہے، نہ یہ کہ کھیل کود والا۔ ممکن ہے کوئی کھیل کود میں لگا ہو، لیکن انسانی معاشرہ کھیل کود والا معاشرہ نہیں اور کمال کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ انسان جو کہ حقیقی مخلوق ہے، اس کی نشو نما بھی تکوینی اور حقیقی امور سے ممکن ہوگی۔ اس کا کمال تکوینی اور حقیقی چیزوں سے ہونا چاہیے۔ ایسا ممکن نہیں کہ اعتباری اور ذہنی چیزوں کے ذریعے ایک حقیقی مخلوق کو کامل کیا جا سکے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ انسان اعتباری قوانین کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیا مکروہ ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، یہ سب اعتباری عناوین ہیں۔ ایک اور اصول یہ ہے کہ اگر اعتباری قوانین حقیقت سے وابستہ نہیں ہوں گے، انسان کی کمال تک رسائی ممکن نہ ہوگی۔
ہمارے دور میں اگر ہم عالم اسلام میں چند افراد کو فخر عالم اسلام کی حیثیت سے متعارف کروانا چاہیں، ان میں سے ایک یقیناً آیت اللہ جواد عاملی ہیں۔
20 سال سے زائد عرصے سے ان سے پڑھ چکا ہوں، جلد نمبر 1, 2, 3 اور پھر 6, 7, 8 اور 9 میں۔
جب میں پہلی بار ان سے ملاقات کے لیے گیا تو اسے ریکارڈ مت کیجیے گا، معذرت، مجھ سے رہا نہیں گیا۔
ہمارے ایک بزرگ استاد تھے ڈاکٹر محمد خوان ساری، جو اسلامی فلسفے کے ماہر تھے اور مغربی فلسفے کی بھی، دینی تعلیمات بھی حاصل کر چکے تھے اور فرانس کے گریجویٹ تھے اور علم المنطق کے استاد تھے۔ سالہ سال تہران یونیورسٹی میں وہ منطق پڑھاتے تھے۔ ان کے علمی مقامات کی وجہ سے زبان و ادب فارسی کے فرنگستان کے مستقبل رکن کی حیثیت سے چنے گئے تھے، اور یہی وجہ بن گئی ہے کہ میں ان سے مزید آشنا ہو جاؤں۔ قریباً 90 سال کی عمر میں مرحوم ڈاکٹر خوانساری میرے ساتھ ہمیشہ آیت اللہ جواد عملی سے اپنی محبت کا ذکر کرتے تھے۔ وہ یورپ میں رہا ہوا یونیورسٹی میں پڑھا ہوا شخص، اس قدر آیت اللہ جوادی کے علمی مقام و معرف اور شخصیت سے متاثر تھا کہ بولتا تھا، مجھ سے ریڈیو پر چلنے والے آیت اللہ جواد عملی کے مارننگ پروگرامز کبھی بھی نہیں چھوٹتے، اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر تعلیمات ایک حکیم کی زبان سے ادا ہو جائیں، کس حد تک دینی مدارس اور یونیورسٹیوں کی وحدت کی وجہ بن سکتا ہے۔
میرے لیے جو چیز دلچسپ رہی ہے اور میرے اوپر اثر انداز رہی ہے، وہ ان کی مختلف اسلامی علوم و فنون میں مہارت ہے، خصوصی طور پر تفسیر، فلسفہ، علم العرفان اور فقہ میں۔ یعنی وہ خاص طور پر ان چار علوم میں بہتر ہیں، یعنی صرف آشنائی کی حد تک نہیں ہے، اطلاع کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اصل میں ایکسپیرینس یعنی تجربہ ہے۔
حکیم ہماری زبان میں وہ شخص ہے جو مانوی، دینی، عقلی، عرفانی، اخلاقی شخصیت کا حامل ہو۔ حکیم متعبد ہے، متفقہ ہے، فلسوف ہے، عارف ہے، متخلق با خلق اللہ ہے۔ ہمارے پاس اگر حکیم کی ایسی تصویر کشی ہوگی، تب ہم دیکھیں گے کہ میر داماد کو حکیم کہا گیا ہے، ملا صدرہ کو حکیم کہا گیا ہے، شیخ بہائی کو حکیم کہا گیا۔ ہمارے معاصر دور میں علامہ طباطبائی جیسے افراد اس صفت کے حقدار تھے، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور میں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی اسلامی ثقافت میں حکیم نام کے حقیقی مصداق ہیں۔
وہ ہمارے دور کے مفکر ہیں، جو یعنی عقل گرا، دانشور، متفکر اور نظریہ پردازوں میں سے ہیں، یعنی ان کی افکار کی بنیاد عقل ہے، اور یہی بنیاد مذہب تشیع کی پوری تاریخ میں بنیاد رہی ہے۔ معصوم اماموں کی تعلیمات کے مطابق امامیہ مذہب کی بنیاد عقل ہے، توحید عقل کی بنیاد پر ہے، عالمی نظام میں نبوت کی ضرورت عقل کی بنا پر ہے۔
خدا عقل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، نبوت عقل سے سمجھی جاتی ہے، اسی طرح امامت بھی۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جب عقل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مراد عقل کی تمام تر وسعت ہے، یہ صرف فلسفی، تجریدی اور برہانی عقل نہیں۔ جب وہ عقل کہتے ہیں، یہ عقل پریکٹیکل عقل، نیم تجریدی عقل یعنی ریاضی عقل اور فلسفی عقل سمیت خالص عرفانی عقل پر مشتمل ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ فرماتے ہیں کہ عقل حجت ہے، اس کی تمام تر اقسام ان کے مد نظر ہوتی ہیں، نہ صرف برہانی عقل۔ لہٰذا ان کی فکر کی بنا پر پریکٹیکل عقل بھی، جو عام علوم جیسے کہ فزکس، کیمسٹری وغیرہ میں رائج ہے، وہ اس عقل کو بھی حجت مانتے ہیں۔
ہم مدرسے میں بولتے ہیں خدا نے ایسے کہا، خدا نے ویسے کہا۔ آپ یونیورسٹیوں میں بولتے ہیں خدا نے ایسے کیا، خدا نے ویسے کیا۔ آپ کا کام اگر ہم سے بڑھ کر دینی نہ ہو تو کم بھی نہیں ہوگا۔ البتہ اس بنیادی فلسفی مسئلے پر آپ کو غور کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس دینی علم ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ جو کہتا ہے دینی علم ہے یا نہیں ہے، یہی تو ہستی شناسی یعنی وجودیات ہے۔ اس سوال کا جواب کوئی علم نہیں دے گا سوائے فلسفے کے۔ क्योंकि वो कीमिया जिससे सोना बनता है वो फलसफा है। सोने की अंगूठी बनाना, चूड़ियाँ बनाना दूसरे उलूम का काम है। ज़मीन को ज़मीन शनास समझता है, बदन को तबीब समझता है। फार्मिंग, खेती बाड़ी, बायोस्फेयर, नजूम, ये सब उलूम अंगूठियाँ और चूड़ियाँ हैं। लेकिन ये कि दुनिया में क्या है, ये दरअसल सोने की चिड़िया है और ये सिर्फ और सिर्फ फलसफे का काम है। दूसरे उलूम के पास वो औकात ही नहीं कि पूरी कायनात के बारे में बात करें। क्या दुनिया में इल्म दीनी है या नहीं, इसका जवाब फलसफा दे सकता है।
क्या दीन अकल है या नकल है या वही है? यह हकीकत यह है कि अकल और नकल और वही दीन का इंकशाफ करते हैं सिर्फ, और अगर इनके बीच तकाबुल और तजाद हो तो क्या अकल और वही के दरमियान तजाद है? वही और नकल का है या अकल और नकल का है? मौजूए बहस और महले तनाज़ा कहाँ है? वही का मकाम क्या है, नकल की जगह कहाँ है? अगर तजाद है तो कहाँ पर? और साइंस प्रोडक्शन का नतीजा क्या निकलेगा अगर वही हो या अगर ना हो?
साइंसी नज़रियात जब तक गलत और लामोतबर साबित नहीं हो जाते अपनी जगह पर और इंसानी ज़िंदगी में, तब तक वो हुज्जत नहीं है। यानी क्या? यानी अगर किसी का बच्चा सख्त बीमार हो गया और डॉक्टरों ने अपने इसी साइंसी नज़रियात की बिना पर कुछ तजावीज़ पेश की और दवाई बनाने वालों और जानने वालों ने अपने तजरबी उलूम की बुनियाद पर दवाई पेश की, कोई ये नहीं बोल सकता कि इसकी अकली दलील कहाँ है। ये तो यकीनी नहीं, ये सब तजरबी है और तजरबात भी काबिल इब्ताल है। कोई 10-50-100 सालों के बाद मुमकिन है। बहुत सारे आज के साइंसी नज़रिए और दीगर तजरबात बातिल साबित हो जाएं तो इसलिए मैं उनकी परवाह ना करूं। आयतुल्लाह जवादी फरमाते हैं, ये भी हुज्जत और बुरहान है, बल्कि दीनी लिहाज से हुज्जत है। यानी अगर किसी ने इन चीज़ों की परवाह ना की और मौजूदा साइंस की लापरवाही की जिसके नतीजे में उसके बच्चे को कुछ हो जाता है, कयामत के दिन उससे पूछा जाएगा और उसे जवाब देना होगा, क्योंकि दीनी लिहाज से इतमाम हुज्जत हो चुका है उस पर।
वही क्या चीज़ है? अकल क्या है? नकल किसे कहते हैं? सवाल पूछने का तरीका क्या है? यह आयतुल्लाह जवादी के बाज अब्दात में से हैं। यानी साइंस को अक्लो दीन से शुरू होकर अक्लो नकल पर ख़त्म होना चाहिए।
ऐसा लगता है कि अगर अक्ल ना हो इंसान के पास कुछ भी नहीं, ना फलसफा है इसके पास, ना इरफान, ना वर्ल्ड व्यू।
मसलन आपने एक हवाई जहाज़ बनाना है और ये भी कहें कि मुझे मौजूदा फिजिक्स और मैथ से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उनका पता नहीं चलता, शायद ये गलत हों और बाद में साबित हो जाए। आयतुल्लाह जवादी कहते हैं, यहाँ पर आपके पास शरी दलील है, क्योंकि प्रैक्टिकल रीज़न हुज्जत है और शरी हुज्जत है। उनका साइंस के बारे में नज़रिया कुछ यूँ है।
इंसानी मबदा को कैसे पहचान सकेंगे अगर अक्ल ना होगी तो? सब कुछ अकली है, अकल के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं।
हमारी गुफ्तगू भी इस बारे में नहीं और इसकी फुर्सत भी नहीं कि इनके बताए गए नज़रियात को यकायक बताएं और समझाएं, लेकिन इनके नज़रियात के बारे में बात कर रहे हैं।
इनके नज़रियात की एक ज़राफ़त ये है कि जैसे कि दीनी आलिम इलाही वही और तशरी की किताब को तफसीर और बयान करता है, वैसे ही साइंस के उलमा खुदा की किताब तकवीन को तफसीर कर रहे होते हैं, और जैसा कि वो तफसीर मजबूत और काबिल कबूल है, वैसे ही ये तफसीर भी काबिल कबूल है, और जैसे कि वो तफसीर दीनी है, ये तफसीर भी दीनी है। इल्म दीनी है। ये मुमकिन है कि साइंसदान दीनदार ना हो, लेकिन इल्म और साइंस दीनी है, क्योंकि साइंस दर हकीकत तख्लीक का इंकिशाफ और वजाहत है।
फर्श से अर्श तक, खाक से अफलाक तक, जहां जाओगे खुदा की तखलीक है। कायनात में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसे खुदा ने खल्क ना किया हो। جب انسان پانی کی طرف دیکھتا ہے یا درخت اور جڑی بوٹیوں کو دیکھتا ہے، اس قدرتی دیکھنے کا مزہ عام دیکھنے سے زیادہ ہے، لیکن نظر میں فرق ہے۔ جو شخص عام جانے والے کی حیثیت سے دیکھتا ہے اس کی ایک نظر ہے، اور جو ایگریکلچر انجینئر ہو یا ماہر ارضیات ہو اور پانی کے نکلنے کی کیفیت اور جڑی بوٹی کے اگنے کے حوالے سے سب کچھ جانتا ہو، مثلاً جانتا ہو کہ دسیوں چیزیں مل گئی ہیں اور آخر کار پانی کا چشمہ نکل آتا ہے یا کوئی نبات اگتا ہے، ایسے شخص کو دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ لیکن جب ایک عارف شخص اس پانی یا نبات کی طرف دیکھتا ہے، اسے ان سب سے زیادہ لطف مل رہا ہوتا ہے۔ وہ مخلوقات پر خالق کی نشانیاں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک آیت ہے، آیت کا مطلب ہے نشانی۔ ایک عام گزرنے والا نبات یا پانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آیت اور نشانی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن ایک عارف آیت اور علامت دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا کی نشانی دیکھ رہا ہوتا ہے، خالق کے آثار دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس علامت میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، خالق کا پیغام دیکھنے والے تک پہنچاتا ہے۔
انسان کا بنی نوع انسان کے ساتھ رابطہ، انسان کا حیوان سے اور انسان کا قدرتی ماحول سے رابطہ۔ دینی، اسلامی اور اہل بیت کی تعلیمات کی جانب اس طرح کی نگاہ ایک ابدا ہے، اور فرماتے ہیں عقل اور نقل دونوں دینی حجت ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کے نظریات میں ایک خاص بات عقل اور نقل میں توازن برقرار کرنا ہے، اور یہاں فرماتے ہیں انسانی عقل صرف سراج یعنی چراغ ہے، اور چراغ راستے سے مختلف ایک چیز ہے، بلکہ راستے کی انجینئرنگ پہلے سے ہی راہ آفرین کے ذریعے مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر اسے عقل اور نقل یا دونوں کے ذریعے انسانی سماج کے لیے واضح کر دیتا ہے۔
انہوں نے حقیقتاً نئے دروازے کھول دیے ہیں اور محل بحث کو واضح کر دیا ہے، اور دینی مدارس کو ان موضوعات کی طرف راغب کیا ہے، اور اگر یہ اپنے اس عظیم مقام کے ساتھ ان مباحث میں داخل نہ ہو جاتے، میرا مطلب ہے کہ ایک تو خود دینی مدارس کی فراخی اہم ہے، اور دوسرا اہم رکن یہ ہے کہ کون ان باتوں کو مطرح کر رہا ہے۔ یہ بھی بہت فائدے مند چیز ہے جب علامہ طباطبائی ایک علمی میدان میں داخل ہو جاتے ہیں، یا جب یہ داخل ہو جاتے ہیں اور کوئی بات کر دیتے ہیں، اور جب مجھ جیسا ناشناس شخص اس علمی میدان میں داخل ہونا چاہے، ان دو میں بہت فرق ہے۔
معلومات اور جنرل نالج نہیں، یہ اسپیشلائزیشن تخصص ہے، اور تخصص کے ساتھ تزلہ بھی، یعنی ان علمی میدانوں میں وہ ایسے حاضر دماغ ہوتے ہیں کہ میں جب بھی ان سے کسی فلسفی مسئلے کا پوچھتا ہوں تو وہ فرماتے ہیں ہاں یہ بات مثلا صدرت المطالحین نے اسفار میں کہی ہے، کبھی کبھار تو صفحے تک کا حوالہ ادھر بیٹھے بیٹھے دے دیتے ہیں، اور سچ میں وہ بہت حاضر دماغ ہیں، کیونکہ وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا حافظہ میموری رکھتے ہیں۔ ان مباحث میں بہت اچھی حاضر دماغی ہے ان کی، بہت معلومات ہیں ان کے پاس۔
یعنی ہم بخوبی محسوس کر سکتے ہیں اپنے سماج میں ایک علمی تحریک ان کی سربراہی میں شروع ہو گئی ہے، جو کہ ضرورت کے علاوہ 100 سالوں سے ہمارا مسئلہ رہا ہے، اور تقریباً 6-7 دہائیوں تک ہمیں پتہ تک نہیں تھا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور 2-3 دہائیوں سے اس پر غور ہو رہا ہے۔ انقلاب کے بعد جب پہلی بار دین اور سائنس کی بات چھڑ گئی تھی اور ہم اسے جواب دینا چاہتے تھے، تب یان باربور کی کتاب ایشوز ان سائنس اینڈ ریلیجن کا ترجمہ ہوا، جو کہ ماڈرن فلاسفیز کے موقف سے ان مسائل کا جواب دینا چاہتا تھا، چاہے وہ کینٹ، نیو کینٹس، ایگزسٹنس فلاسفیز، انالیٹک فلاسفیز یا پازیٹیوسٹ فلاسفیز ہوں، ان میں سے ہر ایک نے اس مسئلے پر بات کی ہوئی تھی۔ ان فلاسفیز کے آنے سے ہمارے ذہن کا مستقل سوچنا مقتل ہو رہا تھا، یعنی ان کے آنے سے مزید سخت سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان نظریات کا مطالعہ بھی کرتا اور اس کی اپنی فکری بنیادیں بھی مضبوط ہوتیں۔ اس میدان میں اترنے کی شدید ضرورت تھی، اور خدا کے کرم سے آیت اللہ جوادی اس میدان کے جنگجو ہیں۔
میرا جو ان تمام سالوں میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، درس اور دوسری سرگرمیوں میں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جس مفکر کی باتوں سے انہیں اختلاف ہو اور اس کے نظریات مسترد کرنا چاہتے ہوں تو وہ اس پر طنز کریں یا طعنہ دیں۔ ایسا کوئی لفظ جس سے اس کی شخصیت کشی ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اہل سنت کے علماء، مثلاً وہ جب غزالی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی نظریہ رد کرنا ہو، یوں کہتے ہیں کہ غزالی کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، غزالی ایک بڑی ہستی ہے، باص صلاحیت تھا، لیکن کیونکہ فلسفے میں کسی کی شاگردی نہیں کی اور فلسفے کے لیے استاد کی ضرورت ہے اور اسے سیکھنے کے لیے فلسفے کے استاد کی شاگردی کرنی چاہیے، غزالی اپنی تمام تر شخصیتی عظمتوں کے باوجود کیونکہ کسی استاد کی شاگردی نہیں کی، فلسفے کو صحیح سے سمجھ نہ سکا اور اسی لیے تحافت الفلاسفہ لکھ ڈالی۔ آپ دیکھیں نا، جس کا نظریہ رد کرنا چاہتے ہوں اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ علمی میدان میں ہر درجے کے با اخلاق انسان ہیں۔ آیت اللہ جوادی، میرے ذہن میں ان کا ایک واقعہ ہے جو میرے لیے بہت دلچسپ ہے۔
ابن سینا قدیم نظریات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بڑی تیز دھار تنقید کرتا ہے اور دو ٹوک انداز اور پرتشدد لہجے میں رد کر دیتا ہے۔ ظاہر آیا صدر المطالحین کی کتاب یا سبزواری کی تعلیقہ میں بیان ہوا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی بات پر تنقید کرنا بڑی بات نہیں، ان کو سمجھنا بڑی بات ہے، یعنی سمجھنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی پہچان رکھنا ضروری ہے۔ اب اس بات میں کوئی درست پہلو تو نہیں۔
یہ ملا صدرہ کی آرا پر بھی تنقید کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہ اصل متن کو بے مثال انداز میں واضح کر دیتے ہیں، اپنے انتقادات بھی پیش کرتے ہیں۔ ملا صدرہ صدر المطالحین پر، اپنے استاد آیت اللہ علامہ طباطبائی پر خود نظریے کے مالک ہیں۔ ان کا انوکھا انداز تعلیم اپنی جگہ پر، نظریوں کے بھی مالک ہیں، ان کے پاس نئی باتیں بہت ہیں۔ البتہ اس کی ضرورت ہے کہ ان کی باتیں الگ کر کے شائع کی جائیں۔
ہمارے دانشور دانشمند مصنفوں کی علمی تاریخ کسی حد تک ان کی تصنیفات میں موجود ہے، لیکن مولانا رومی اور ان جیسے افراد نے جو باتیں کی ہیں وہ سب قرآن و عطرت کا نتیجہ ہیں۔ آپ اسلام سے پہلے کوئی ایسا شاعر دکھائیں مجھے جو ایسا کہتا ہو۔
مرگ اگر مرد است گو نزد من آ، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ۔
بے شک مولانا رومی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن ان کی یہ بات ان سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے۔ انہوں نے یہ بات قرآن کریم سے لی ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے جس کا نام موت ہے، اور ہم اس کے خلاف جنگ میں اسے مغلوب کر دیں گے۔ انسان موت کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے، نہ یہ کہ انسان مر جاتا ہے۔ جہاں اس کا معشوق ہے وہاں ہے اس کا وطن۔ انسان کبھی اس جگہ کو اپنا وطن بولتا ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اچھا کام ہے کہ انسان اپنی خاک سے، وہاں کے لوگوں سے محبت کرے۔ یہ اچھا بھی ہے اور دینی بھی اور عقلی بھی، قابل قبول ہے۔ اس قسم کا پیار، حب الوطن، من الایمان کی اقسام میں سے ہے۔ لیکن یہ نچلا اور چھوٹا مسئلہ ہے۔ جہاں انسان اپنے معاشرے کی بہتر خدمت کر پائے، خود کو پہچان سکے، معاشرے کی حقیقت کو سمجھ سکے، جہاں وہ بہتر خدمت کر سکتا ہو وہ اس کا وطن ہے۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں انسان کا معشوق ہو وہاں اس کا وطن ہے۔ یہاں پر حب الوطن من الایمان کا مطلب حب الوطن المعشوق من الایمان ہے۔ جہاں معشوق ہے وہاں اس کا وطن ہے، نہ یہ کہ جہاں عاشق پیدا ہوا ہے۔